میرے مرشد محبوب سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دعا کے اشعار ہیں. یہ اشعار میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ کے تمام حیات مبارک کا خلاصہ ہے، تمام تعلیمات کا خلاصہ ہے. ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، میرا دل کر دے. اے خدا اس سے بہت دور میرا دل کر دے، ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، ایسی صورت جو دل کر دے، اے خدا سے بہت دور میرا دل کر دے. حدیث پاک میں ہے، اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. اے اللہ مجھے دوری عطا فرما دے، باعد بینی و بین خطایایا، میرے مجھ میں اور خطاؤں میں گناہوں میں فاصلہ کر دیں. کما بعدت بین المشرق والمغرب، جیسا کہ آپ نے مشرق اور مغرب میں دوری فرمائی ہے. اس میں دونوں باتیں ہیں کہ ایک تو یہ کہ مشرق الگ ہے مغرب الگ ہے، مشرق کبھی مغرب سے مل ہی نہیں سکتا، اگر مل جائے گا تو مشرق مشرق نہ رہے گا، مغرب مغرب نہ رہے گا، اور مشرق مغرب سے کس قدر دور ہوتا ہے. تو یہ دوری مانگی گئی ہے کہ اللہ کبھی بھی میں گناہ میں مبتلا نہ ہوں، مجھ کو ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے. اس میں بھی بڑی بلاغت ہے کہ ایسی صورت سے مراد نامحرم ہے، کہ میں نامحرموں سے بھی اے اللہ آپ مجھے دور کر دے کہ میں ان میں شیطانی چکر میں پھنس کر آنکھوں کا زنا کر کے دل میں گندگی بھر کے آپ سے دور نہ ہو جاؤں. تو ایسی دوری کر دیں. اور صورت سے ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ ایسی صورتحال کہ جس میں میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں، غفلت میں مبتلا ہو جاؤں، یا ایسا جائز کام بھی جو مجھے آپ سے غافل کر دیں. تو اے اللہ مجھے اتنی دوری عطا فرما دے ایسی صورتحال سے بھی اور ایسی صورت شکل سے بھی، نامحرموں سے اور بیریش لڑکوں سے بھی جو ہے دور رہنا، نظر کی حفاظت کرنا ضروری ہے. تو اے اللہ ایسی صورتحال سے اور ایسی صورت سے جو مجھے آپ سے غافل کر دے اس سے بہت دور میرا دل کر دیجیے.
ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، میرا دل کر دے. اے خدا سے بہت دور میرا دل کر دے. اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے، اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے، اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے، ہر قدم پر تو میرے ساتھ میں منزل کر دے، ہر قدم پر تو میرے ساتھ میں منزل کر دے، اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے، اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے، ہر قدم پر تو میرے ساتھ میں منزل کر دے، اے خدا دل سے میرے پاس وہ نازل کر دے، اے خدا دل سے میرے پاس وہ نازل کر دے، اے خدا دل سے میرے پاس وہ نازل کر دے، جو میرے کامل کر دے، جو میرے درد محبت کو بھی کامل کر دے، اے خدا دل سے میرے پاس وہ نازل کر دے، اے خدا دل سے میرے پاس وہ نازل کر دے، جو میرے درد محبت کو بھی کامل کر دے، ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، اے خدا اس سے بہت دور میرا دل کر دے، اے خدا اس سے بہت میرا دل کر دے، اے خدا اس سے بہت دور میرا دل کر دے،
بات اکثر دل میں شدت سے آتی ہے کہ ایک بات بہت ہی اللہ کے راستے میں اللہ کے راستے کو آسان کرنے والی ہے، آخرت کے راستے کو آسان کرنے والی ہے، اور وہ یہ ہے، دیوار سے الگ کر لیجیے نشان لگ جاتا ہے، تو آسان کرنے والی بات یہ ہے کہ ہمارے دل میں اس بات کا یقین پیدا ہو جائے کہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے اور ایک اور زندگی ہمیں عطا ہونے والی ہے اور ضرور عطا ہونے والی ہے، اور وہی زندگی اصل زندگی ہے، حقیقی زندگی ہے اور پائیدار زندگی ہے، بے عیب زندگی ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ، انگریزی میں اس کو کہتے ہیں انفائنائٹ، انفائنائٹ عرصے تک ہمیں رہنا ہے، یعنی جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، کبھی نہ ختم ہونے والا، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی، کبھی نہ فنا ہونے والی زندگی، اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے، خدا نہ خواستہ جہنم بھی ہے اس کے اندر، تو خدا نہ خواستہ اگر ایمان پر خاتمہ نہ ہوا تو جہنم ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، آگ ہی آگ ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی آگ ہے، اور بفضل خدا اور ان کی رحمت کا سایہ ہم پر رہے اللہ کا، تو جنت میں رہنا ہے تو جنت کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں، حیات جو آخرت کی ہے ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، اور پھر یہ کہ یہ ابدی حیات ہم کو جو ملے گی اور اس میں جو جنت اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرمائیں گے تو وہ صرف اور صرف خدا تعالیٰ کو راضی کرنے والوں کو ملے گی، اور خدا تعالیٰ کو ناراض کر کے خدا نخواستہ کفر و شرک میں مبتلا ہونے والے کے لیے جنت کی خوشبو بھی نہیں ہے، اور انسان پاک باز اور صالح رہے دنیا کے اندر، خدا تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا رہے اور خدا تعالیٰ کو پانی کی کوشش کرتا رہے اور ان کی محبت اور ان کی معرفت کے حصول کا جو ہے وہ ہر وقت متلاشی رہے اور اس کے پانے کی محنت کرتا رہے، تو ایسا شخص انشاءاللہ تعالی دخول اولی جنت میں اللہ کے فضل سے پا جائے گا۔ دخول اولی کیا ہے کہ ایک انسان گناہوں کے ساتھ مر گیا، بغیر توبہ و استغفار کے مر گیا، غفلت کی زندگی گزار کے مر گیا، اگرچہ وہ کلمے پر جی رہا ہے، اگرچہ کلمے پر اس کی موت ہو گئی، تو قانوناً اس کو اپنے گناہوں کی سزا جہنم میں بھگتنی پڑے گی۔ یہ کوئی ایسے اقوال نہیں ہے نعوذ باللہ من ذالک جس کو ہم فسانہ کہیں، وما ہوا بقولی نہیں، سورہ طارق کی جو آیت ہے، ہاں وما ہوا بالحزل، یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے مفہوم آیت کا، کہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں، بڑی اہم باتیں ہیں اور بالکل سچے وعدے ہیں اللہ کے۔ تو جو آدمی گناہوں سے توبہ کیے بغیر گناہوں کے ساتھ ساتھ مر گیا تو قانوناً اس کو جو ہے جہنم میں ان گناہوں سے پاک کرنے کے لیے ڈالا جائے گا۔ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو، مسلمان گناہگاروں کو جہنم میں تعذیباً نہیں ڈالیں گے، تہذیباً ڈالیں گے، تہذیب کے لیے ڈالیں گے، عذاب دینا مقصود نہ ہوگا، لیکن جہنم تو جہنم ہے، تکلیف تو تکلیف ہے، عذاب تو ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، تو تہذیب کے لیے ڈالیں گے، کیونکہ جنت میں کوئی انسان یا کوئی جن گناہوں کے ساتھ ناپاک ہو کر نہیں داخل ہو سکتا، جنت پاک لوگوں کی جگہ ہے، لہذا اللہ تعالیٰ ان کی تہذیب کے واسطے جو گناہوں کے ساتھ اور خدا تعالیٰ کی یاد سے غفلت کے ساتھ زندگی گزار کر چلے گئے، لیکن البتہ اللہ کے فضل سے کلمے پر ان کا خاتمہ ہو گیا، ایمان پر خاتمہ ہو گیا، تو قانون یہ ہے، عدل یہ ہے، باقی یہ جس پر وہ جیسا فضل فرما دیں یہ ان کی مرضی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ مالک یوم الدین، کہ اللہ تعالیٰ یوم الدین یعنی قیامت کے دن کے مالک ہیں، جس کو چاہیں معمولی نیکی پر بخش دیں اور جس کو چاہیں بڑی بڑی عبادتوں کے باوجود معمولی لغزش پر پکڑ کر جہنم میں ڈال دیں، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ تو بہرحال اصل بات اللہ کے راستے کو آسان کرنے والی جو میں عرض کر رہا ہوں وہ صرف یہ ہے کہ اگر اتنی بات ہمارے دل میں بیٹھ جائے، زبان پر تو ہر شخص کی ہے، کافر بھی کہتا ہے کہ ہمیں اس دنیا سے ایک دن جانا ہے، تو یہ کیا کمال ہوا کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے صرف یہاں تک یقین کریں کہ دنیا سے بھائی ہمیں بھی جانا ہے، تو یہ تو کافر بھی کہتا ہے، لیکن مسلمان میں اور کافر میں فرق یہ ہے کہ اس کو یہ یقین ہے کہ مرنا تو ہے ہی، لیکن اس کے بعد قبر کے جو حالات ہیں اور اس کے بعد یوم محشر میں پھر دوبارہ یہ جسم عطا کیا جانا ہے اور حساب و کتاب ہونا ہے اور جہنم ہے اور جنت ہے، تو یہ سب یقین ہونا اور خدا تعالیٰ کے فیصلوں سے خوف زدہ رہنا خشیت کے ساتھ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا انجام خدا نخواستہ خراب ہو جائے یا گناہوں کی وجہ سے ہم کو تہذیباً جہنم میں جانا پڑے۔ اللہ تعالیٰ تو تہذیب کے لیے ڈالیں گے لیکن ہمارے لیے تو تعذیب ہی ہوگی، ہمارے لیے تو عذاب ہی ہوگا۔ ارے اللہ کے عاشقین تو وہ ہیں کہ خدا تعالیٰ کی ملاقات نہ ہونا اور خدا تعالیٰ کا دیدار نہ ہونا ہی ان کے لیے دوزخ سے کم نہیں ہے، دوزخ سے کم نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا ہے کہ اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، کہ اے اللہ میں آپ کی رضا کا سوال کرتا ہوں اور جنت کا سوال کرتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنا جنت سے بھی زیادہ اہم اور جنت سے بھی زیادہ ضروری ہے، اور ثانوی درجے میں بے شک ہم جنت کے بھی خواہش مند ہیں. اور میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جنت کی خواہش بھی اللہ والے اور عاشقین اللہ کے اس لیے کرتے ہیں کہ جنت ہی میں اپنے دیدار کا وعدہ انہوں نے فرمایا ہے. تو جنت محل دیدار الہی ہے, وہ جگہ ہے جہاں اپنے محبوب پاک کا ہم دیدار کریں گے. اس واسطے ہم جنت کے بھی خواہاں ہیں, جنت کے بھی لالچی ہیں, حریص ہیں, ثواب کے بھی حریص ہیں. تو اصلی کام یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو راضی رکھے ہم راضی. اور اسی لیے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا, اللہم انی اعوذ بکا من ان تصد عنی وجہک یوم القیامہ, کہ اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ آپ قیامت کے دن اپنا چہرہ مبارک مجھ سے پھیر لیں, نظر رحمت مجھ سے پھیر لیں. پھر ہمارا کیا ہوگا؟ خدا کی قسم, خدا تعالیٰ کا ناراض ہو جانا جہنم سے بھی زیادہ اشد ہے. اسی دعا کا دوسرا جز ہے, اللہم انی اسألک رضاک والجنہ, کے بعد فوراً ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مانگا کہ وَأَعُوذُ بِكَ مِن سَخَطِكَ وَالنَّارِ, کہ اللہ آپ کی پناہ چاہتا ہوں میں آپ کی ناراضگی سے. پہلے اللہ کی ناراضگی سے پناہ مانگی, پھر اس کے بعد جہنم سے پناہ مانگی, تو معلوم ہوا کہ جہنم جو ہے وہ اللہ کی ناراضگی سے کمتر ہے, اللہ کی ناراضگی جہنم سے زیادہ اشد ہے. تو بات اتنی ہے, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس سب بات کو آسان کرنے والی بات یہ ہے کہ اتنا یقین ہمارے دل میں بیٹھ جائے کہ اس دنیا کے سے جانے کے بعد ایک دوسری زندگی عطا ہونے والی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے, انفائنائٹ ہے, اور اس کی تمام جو بھی حالات ہیں وہ سب کے سب لامتناہی ہیں, غیر متناہی ہیں. اور جو ہے وہ زندگی جو ہے اگر خیر اور بھلائی کے ساتھ ہم دنیا سے چلے گئے تو تمام کی تمام یہ حیات جو ہے جو لامتناہی ہے, تو اس کی نعمتیں کبھی چھیننے والی نہیں ہیں. جنت کی نعمتیں پائیدار ہیں اور کبھی چھیننے والی نہیں ہیں, اور کبھی ان میں زوال نہیں ہوگا, کبھی زوال نہیں ہوگا, بلکہ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو بھی بڑھاتے رہیں گے, بڑھاتے رہیں گے, بڑھاتے رہیں گے. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جنت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی معرفت اور محبت میں ترقی عطا فرماتے رہیں گے جنتیوں کو. تو جتنی محبت اور معرفت بڑھتی رہے گی اسی قدر انعامات کی بارش ہوتی رہے گی. جس طرح, اور اس کی مثال میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں, اور ایک بات تو پہلے یہ سن لیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مہر مبارک تھی اس کے اوپر لکھا یہی رہتا تھا, کفا بالموت واعظا, کہ موت بہترین واعظ ہے, کافی ہے ایک آدمی کے لیے جس نے اس بات کا استعذار کر لیا کہ اس دنیا سے ہمیں جانا ہے اور دوبارہ اٹھایا جانا ہے. محض ہماری نظر بس یہاں تک پہنچ کے ختم ہو جاتی ہے کہ ہاں بھائی ایک دن اس دنیا سے جانا ہے. ہر آدمی اس کا اقراری ہے, کافر بھی اقراری ہے, منافق بھی اقراری ہے, مسلمان بھی اقراری ہے, لیکن اصل کام تو اب شروع ہوتا ہے. مردے کو ہم دفنا کر آ جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ہاتھ جھاڑ کر, مٹی جھاڑ کر, کہ اس کا کام اب تمام ہو گیا, اس کی کہانی قصہ اب ختم ہو گیا. نہیں میرے دوستو عزیزو اور میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں, اب اس کی حیات شروع ہوئی ہے, اب تو اس کا معاملہ اصل شروع ہوا ہے, اب تو اس کا رستہ اصل سفر اب شروع ہوا ہے. دبا کر قبر میں سب چل دیے, دعا نہ سلام, ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو. تو یہ معاملہ ہے کہ اب جو ہے اصل تو سفر اس کا اب شروع ہوا ہے, سفر آخرت. یہ لامتناہی سفر ہے, اس کی گھاٹیاں ایک قبر ہے, قبر کے بعد محشر ہے, محشر کے بعد پل صراط ہے, حساب و کتاب ہے. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ بھائی تدفین ہو گئی, اب جو کچھ بچا وہ اس کے لواحقین ہیں, وارثین ہیں, بچے ہیں, بیوی ہیں, ماں باپ ہیں, ان کا کیا ہوگا. لیکن بہت کم لوگ اس بات کو سوچتے ہیں کہ بھائی اس مردے کا اب کیا ہوگا, اس کے حالات کیسے ہوں گے, تو اس کو ہم کچھ پڑھ کے بخش دیں اور اس کے لیے استغفار کریں اور اس کے لیے کچھ صدقہ و خیرات کریں, تاکہ اس کو جو ہے کچھ آخرت میں آسانی ہو جائے، اس سفر میں آسانی ہو جائے۔ تو یہ بہت کم لوگ سوچتے ہیں، آج وہ ہیں کل ہماری باری ہے، کل ہم بھی آج ہم زمین پہ چل رہے ہیں، کل کتنے لوگ یہاں اس زمین پر نہیں ہوں گے، زمین کے نیچے ہوں گے، اسی طرح انہی میں سے کوئی ایک ہم بھی ہوں گے۔ قبرستان میں تو اکثر یہ مشاہدہ رہتا ہے، جب بھی جانا ہوتا ہے تو ایک کے بعد ایک تواتر کے ساتھ جو ہے وہ مردے تدفین کے لیے آتے رہتے ہیں، صبح شام یہی سلسلہ ایک چل رہا ہے، ایک سلسلہ ایک ٹرین سمجھو آنے کی ہے اور ایک ٹرین جانے کی ہے، مسافر آ بھی رہے ہیں اور جا بھی رہے ہیں، ایک تانتا بندھا ہوا ہے۔ تو میرے عزیزو، اصل بات یہ ہے کہ اس بات کو اگر دل میں بیٹھا لیا جائے کہ بھئی اس دنیا کی زندگی کے بعد بھی ایک زندگی آنے والی ہے، اور ہمارے اعمال جو ہے پورے کا پوری زندگی کا دار و مدار ہمارے اعمال پر ہے، تو پھر بس یہ بات بہت ہی آسان ہو جائے گی، پھر خدا تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہم فوراً کے فوراً بھاگتے رہیں گے، اور خدا تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کی ہم جان سے بھی زیادہ کوشش کرتے رہیں گے۔ میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ گناہ سے اگر بچنا ہے کسی کو تو اس مشقت وہ مشقت اٹھانی ہوگی جیسے کہ کوئی شخص خنجر لے کر آ رہا ہے ہماری جان لینے کے لیے، تو انسان کیسے اس سے کس مشقت سے بھاگتا ہے، کس ہمت کے ساتھ بھاگتا ہے۔ ایک واقعہ میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ کے چشمدید ہوا، فرمایا کہ ہم لوگ حیدرآباد میں چڑیا گھر میں گئے شیر دیکھنے کے لیے۔ میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ شیر کو بہت شوق سے دیکھا کرتے تھے، تو اس کا راز یہ ہے کہ فرماتے تھے کہ بھائی دیکھو ہم لوگ شیر سے ڈرتے ہیں تو خالق شیر سے کتنا ڈرنا چاہیے ہم کو۔ اور فرمایا کہ شیر جو ہے وہ ہمیشہ دریا کے بہاؤ کے خلاف تیرتا ہے، دریا اس میں شیرانہ جو ہمت ہوتی ہے تو دریا کے بہاؤ کے خلاف وہ تیرتا ہے، جس رخ پر بہرا ہوتا ہے اس کے خلاف وہ شیر تیرتا ہے، یہ اس کی ہمت شیرانہ کی بات ہے۔ تو اسی طرح مومن جو ہے یہ بھی اللہ کا شیر ہے، یہ لومڑی گیدڑ نہیں ہوتا، یہ مومن کامل نہیں ہے کہ گناہ کا موقع آیا تو زمانے سے ڈر گئے، معاشرے سے ڈر گئے، دفتر والوں سے ڈر گئے، دوست یاروں سے ڈر گئے، بیوی سے ڈر گئے۔ ڈر گئے پہ ایک شعر بھی ہمارے حضرت نے سنایا تھا اکبر الہ آبادی کا، کہ اکبر نہیں ڈرے کبھی برٹش کی فوج سے، لیکن وہ ڈر گئے بیوی کی نوج سے۔ بیوی سے بھی لوگ بہت ڈرتے ہیں، ہم پہاڑی علاقوں میں گئے تو دیکھا کہ لوگوں کی داڑیاں کٹی ہوئی ہیں، پٹھان ہیں، خان صاحب ہیں، لیکن پہلے تو دیکھتے تھے کہ ماشاءاللہ خان صاحبان جو ہے وہ خوب داڑیاں رکھتے تھے بڑی بڑی، اور جو ہے ٹوپی بھی پہنتے تھے اور ٹخنے بھی کھول کے رکھتے تھے، باشرہ رہتے تھے۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ عام طور پر جو ہے داڑیاں چھوٹی چھوٹی ہیں، طرح طرح کے ڈیزائن بنے ہوئے ہیں اور داڑیاں موٹی ہوئی بھی ہیں، سر سے ٹوپی بھی اتری ہے، انگریزی بال بھی ہیں، کیا ہو گیا بھائی؟ تو بہت ہمیں خیال ہوا کہ بھائی یہ جو ہے ٹی وی کیبل وغیرہ کی ہی کہانی ہے، بلا شبہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ لیکن جب اور گہرائی میں ہم نے ذرا کچھ سوال جواب کیے تو معلوم ہوا کہ بیوی نہیں رکھنے دیتی، یعنی یہ خان صاحب جو ہے یہ بلی صاحب ہو گئے، لومڑی صاحب ہو گئے، گیدڑ صاحب ہو گئے، کہ یہ بیویوں سے ڈر کر، بیویوں کی ناراضگی کے خوف سے اور جو ہے انہوں نے داڑیاں کاٹ رکھی ہیں اور ٹوپیاں اتار رکھی ہیں، انگریزی بال رکھے ہوئے ہیں، ٹخنے ڈھاکے ہوئے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کیا ملہ بنے ہوئے ہو تم، کون سے ملہ بن گئے؟ کیا ہے کہ یہی ٹی وی اور کیبل نے ہی ان عورتوں کو بھی برباد کیا ہے۔ جب ہی وہ یہ مطالبے کرتی ہیں کہ جب یہ چیزیں نہیں فتنے میں آئی تھیں، زمانے میں نہیں آئی تھیں، تو اس وقت ان کو خبر نہ تھی، اب ان چیزوں نے بیرونی معاشرے کو آشکار کر دیا، ان کو کھول دیا، تو وہ دیکھ دیکھ کر یہ برائیاں دیکھ دیکھ کر اس کے اوپر فدا ہونے لگے کہ یہ تو بڑے چمک دمک والے ہیں، یہ تو بڑے ترقی یافتہ ہیں، بڑے مال والے ہیں، تو وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ بڑے عقل مند ہیں۔ تو عقل کا تعلق نہیں ہے ترقی سے، بلکہ روزی کا تعلق تو فضل سے ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ روزی عقل سے نہیں ملتی، روزی فضل سے ملتی ہے۔ اور اب ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان نافرمانوں کو، ان کفر کرنے والوں کو، ان مشرکین کو، جن کی ہم حلیوں کو، وضع قطع کو پسند کرتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ان کے بارے میں کیا فرمان ہے؟ فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل هم اضل، کہ یہ جانور ہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں،
مثل جانور کے ہیں، بلکہ یعنی صورت شکل تو آدمی کی ہے لیکن اخلاق ان کے، کردار ان کے اور ان کے دل جو ہے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، جانوروں سے بھی بدتر. تو افسوس ہے کہ ہم ان کی شکل و صورت کو دیکھ دیکھ کر، اول تو یہ چیز ہی ٹھیک نہیں ہے، اس میں نامحرم آتے ہیں تو ان کو دیکھنا بالکل 100% حرام ہے. کون کہتا ہے کہ اس کو دیکھنا جائز ہے؟ اب بعض لوگوں نے تصویر کا بہانہ بنا لیا ہے. اول تو ابھی بھی جو ہے تصویر کے فساد سے کوئی بھی شخص جو ہے انکار نہیں کر سکتا. دوم یہ کہ یہ سب سے بڑا فتنہ بدنگاہی کا ہے کہ اب ٹی وی کے اوپر عورتیں بھی آ رہی ہیں، نامحرم مرد ان کو دیکھ رہے ہیں، حرام ہے بالکل. اسی طرح مرد ہیں تو ان کو عورتیں دیکھ رہی ہیں، حرام ہے بالکل. اگرچہ کوئی نعت پڑھ رہا ہو یا کوئی تفسیر قرآن پڑھ رہا ہو یا کوئی حدیث پڑھ رہا ہو، عورتوں کو نامحرم کو دیکھنا حرام ہے. قرآن پاک کا حکم ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اور مومنات کے لیے بھی حکم فرما دیا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، کیا عورتوں کو بھی جو ہے نامحرموں سے نگاہ کی حفاظت کا حکم قرآن پاک نے نازل فرما دیا، اور اس حکم کے ساتھ یہ بھی نازل فرما دیا ذالک ازکا لہم، کہ تمہارے لیے سب سے زیادہ پاک کرنے والی چیز ہے. کیا چیز؟ نظر کی حفاظت. نظر کی حفاظت کرو گے تو پاک رہو گے، اور اگر بدنگاہی کرو گے، نظر خراب کرو گے تو ناپاک ہو جاؤ گے. تو یہ گندگیاں یہ دیکھ دیکھ کر جو ہے وہ ان لوگوں کی طور طریقے، ان کی وضاحت کو وہ اپنا رہے ہیں. بہرحال بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی، تو کیا بات کہہ رہا تھا میں؟ ہاں، شیر دیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے. تو یہ اس لیے دیکھا کرتے تھے کہ جب شیر کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے اور شیر سے کتنا انسان ڈرتا ہے، تو وہ چشمدید واقعہ میں بیان کر رہا تھا کہ حیدرآباد کے چڑیا گھر میں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے شیر دیکھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خلاقیت، اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھنے کے لیے. اولیاء اللہ سیر و تفریح کے لیے نہیں جایا کرتے، اپنی دلوستگی کے لیے نہیں جایا کرتے کہیں پہ بھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا مشاہدہ کرنے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کرنے جاتے ہیں. اسی طرح سمندر پہ ہمارے حضرت جایا کرتے تھے تو فرماتے تھے کہ بھائی سمندر پہ جاؤ تو دیکھو کتنا پانی اللہ نے پیدا کیا ہے، کیسی قدرت والے ہیں اللہ تعالیٰ، کہ یہ اتنی عظیم الشان مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی کہ زمین پر خشکی کم ہے اور پانی زیادہ ہے. بتائیے، اور جتنی مخلوق خشکی پر ہے پانی میں اس سے کہیں زیادہ مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے. عجیب قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ خشکی کی مخلوق پانی میں نہیں جا سکتی مستقلا، اور پانی کی مخلوق جو ہے وہ خشکی پہ نہیں آ سکتی. کیا قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی، کیسا بنایا اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ تعالیٰ کی معرفت اور ان کی قدرت کے مشاہدے کے لیے اولیاء اللہ جاتے ہیں، ہماری طرح ہنسی مزاح ہاؤ ہو کے لیے نہیں جاتے، عبرت کے لیے جاتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں. بہرحال دیکھا حضرت نے کہ وہاں لوگ آئے ہوئے ہیں شیر دیکھنے کے لیے، چلے گئے. اچانک چڑیا گھر والوں نے اعلان کیا کہ بھائی پنجرا شیر کا کھلا رہ گیا ہے، اب ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ جلدی سے آپ لوگ یہاں سے نکل جائیے، غلطی سے شیر کا پنجرا کھلا رہ گیا ہے. تو فرمایا کہ جب ہم گئے تھے تو ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی لنگڑاتا ہوا اور بیساکھی لیے ہوئے آہستہ آہستہ چلا آ رہا تھا ایک ٹانگ پر. تو جب یہ اعلان ہوا کہ شیر کھلا رہ گیا، پنجرا کھلا رہ گیا شیر کا، تو سب سے زیادہ تیز وہی شخص نکل کے بھاگ رہا تھا. تو یہ فرمایا کہ یہ ہمت کہاں سے آ گئی اس میں، کہ جان کا خطرہ تھا تو اس نے اپنی جان کی بازی لگا دی، ہے نا. تو سب سے یعنی صحت مند لوگوں سے آگے آگے وہ بھاگ رہا تھا. تو اسی طرح سے میرے مرشد فرمایا کرتے تھے کہ اگر گناہ سے بچنا ہے، خصوصاً یہ موبائلوں کے گناہ سے اور کیبلوں کے گناہ سے، خفیہ خفیہ آدمی ان سے حرام لذت اٹھا رہے ہیں، بہت سے بڑے بڑے ہاتھی اس کیچڑ میں پھسلے ہوئے ہیں، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ بس ہم خاموشی دیکھ رہے ہیں کیا ہو گیا، لیکن میرے مرشد فرماتے ہیں جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے. تو فرمایا کہ اگر گناہ سے بچنا ہے تو ہمت شیرانہ استعمال کرنی پڑے گی، اور فرمایا کہ وہ ہمت استعمال کرنی پڑے گی کہ کوئی شخص خنجر لیے ہماری جان لے کر آ رہا ہو تو ہم کس طرح بھاگیں گے. اس طرح ہمیں بھاگنا پڑے گا، تب کہیں جا کے ہماری گناہ سے جان چھٹے گی، تب ہم اس سے محفوظ رہ سکیں گے. اور یہ ہمت کہاں سے آتی ہے میرے دوستو؟ ہمت شیرا کہاں سے آتی ہے؟ کہ جو خالق شیر سے ڈرتے ہیں، وہ خالق شیر سے ڈرتے ہیں، وہ شیر سے بھی نہیں ڈرتے، طبعاً تو عقلاً تو ڈرتے ہیں لیکن طبعاً وہ خالق شیر سے ڈرتے ہیں، کسی مخلوق سے ڈرتے نہیں ہیں وہ، اور نہ ہی زمانے سے ڈرتے ہیں، ہم کو مٹا سکے زمانے میں دم نہیں، زمانہ خود ہم سے ہے ہم زمانے سے نہیں. زمانہ تو خود ہم بناتے ہیں، ہم کیا زمانے سے حساب، آج کل یہ زمانہ نہیں ہے. کوئی لوگ خط میں لکھتے ہیں کیا ہمارا ماحول نہیں ہے پردے کا، ہمارا ماحول نہیں، ہم کیا کریں بھائی، ماحول کو مارو گولی اور ماحول کی ایسی تیزی کرو، کام وہ کرو جو خدا تعالیٰ کی رضا کا ہو. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک کا مطالعہ کرو، سنو. اسی لیے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ مجھ سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ شام کی مجلس نہیں سنتے، صبح شام کی، بلکہ میں اس کو اضافہ کر دیتا ہوں، کیونکہ پہلے میرا یہ خیال تھا کہ صبح کو جو میں احادیث مبارکہ سناتا ہوں تو وہ عام لوگوں کے لیے شاید وہ بات نہ ہو اس میں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ پوری پوری احادیث مبارکہ میں پورا پورا دین ہے، پورا پورا تفقہ ہے، پوری پوری شریعت ہے احادیث مبارکہ کے اندر. لہذا صبح و شام کی جو مجالس نہیں سن رہے یا اس میں غفلت کر رہے ہیں، کبھی سن لیا کبھی نہیں سنا، اپنا زبردست نقصان کر رہے ہیں، زبردست نقصان. ہاں مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ میں اتنی محنت کرتا ہوں بفضل خدا اور لوگ اس سے پہلو تہی کرتے ہیں اور جو ہے وہ نہیں سنتے ہیں، تو بہت اپنا نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ خاص طور سے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے مطالعے سے یا اس کے سننے سے ہمارے ایمانوں میں وہ مضبوطی آ سکتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، کیا ہم کو بھی اللہ تعالیٰ ایسا ایمان و یقین عطا فرما دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ایک تو یہ کہ وہ واقعات سننے سے خود نصیحت ہوتی ہے اور آدمی کو عمل کا شوق پیدا ہوتا ہے، دوسرے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر ہی میں ایسی برکت اور ایسا نور ہے کہ قلب متاثر ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. صحابہ کرام کی فدائیت کے واقعات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم و کرم کے واقعات، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجاہدات، اور آپ کی تکلیف اٹھانے کے طرح طرح کے واقعات کیسے بھائی دل کو متاثر نہ کریں. دل ہی تو ہے نہ کہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں. انسان کا دل اللہ نے بنایا ہے اور عبرت کے واقعات سے اس کو متاثر کرتے ہیں، دل کو نرم کرتے ہیں. اور یہ احادیث مبارکہ کے اندر کیسے کیسے فضائل ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے، اور اللہ تعالیٰ کو کیسے یاد کرنے کے طریقے ہیں، اور صدقات کیسے. ابھی آج بھی ہم نے ایک حدیث پاک پڑھی، مگر جو سنے گا اس کو معلوم ہوگا نا، جو نہیں سنے گا وہ کیا کرے گا، وہ بیچارہ دور رہے گا ان باتوں سے. تو آج بھی حدیث پاک پڑھی، فضائل صدقات کا باب چل رہا ہے، اور بڑی قسمت کی بات ہے کہ مجھے تو خیر الحمدللہ میں تو اپنے نفع کی نیت سے پڑھنا شروع کیا تھا، لیکن ہمارے گھر والوں ہی نے مطالبہ کیا، الحمدللہ بہت شوقین ہیں دین کی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم پڑھتے ہو مجھے بھی سنا دیا کرو، تو ان کو سنانا شروع کیا تو اور لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے، تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم بھی سنیں گے. تو اس طرح سے بڑھتے بڑھتے سلسلہ الحمدللہ آج کوئی تقریباً 40-50 گھر جو ہے یہ سلسلہ سن رہے ہیں کم و بیش. تو اور الحمدللہ اس کے جو فوائد ظاہر ہوتے مجھ کو تو کیا معلوم ہوتا، لیکن لوگوں کے پیغامات آتے رہتے ہیں کہ آپ کے ان مجالس سے ہمیں بہت فائدہ ہے، اور یہ سلسلہ الحمدللہ بھی بڑھ ہی رہا ہے، لوگ مانگ ہی رہے ہیں، اور یہ اس کے ذریعے واٹس ایپ کے ذریعے یہ اور لوگوں کو بھی لوگ بھیج رہے ہیں. تو بہرحال مقصد یہ تھا بتانے کا کہ آج بھی فضائل صدقات میں سے بات سنی، تو معلوم حدیث مبارک جو پڑھی معلوم ہوا کہ بہشتی زیور کے ساتھ یہ بتا رہا تھا کہ عجیب قسمت کی بات ہے کہ بہشتی زیور میں بھی وہی مضامین چل رہے ہیں صدقات سے متعلق. اتفاق نہیں کہوں گا بلکہ یہ خدا تعالیٰ کی مدد کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے کہ جو مضامین احادیث مبارکہ کے پڑھے جا رہے ہوتے ہیں وہ بہشتی زیور میں بھی وہاں آتے رہتے ہیں متواترن، تو اس سے جو ہے مفاہیم اور زیادہ واضح ہو جاتے ہیں، حدیث پاک کے اصول اور خلاصے بہشتی زیور میں ہمیں معلوم ہو جاتے ہیں کہ اپنے بزرگوں کے جو ملفوظات ہیں اور ارشادات ہیں تمام کے تمام قرآن و حدیث سے مستنبط ہوتے ہیں، قرآن و حدیث کی تشریحات ہوتی ہیں، مفاہیم ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ بہشتی زیور کے پڑھنے سے تو اس قدر فائدہ ہوتا ہے کہ احادیث مبارکہ کے خلاصے ہم کو مل جاتے ہیں۔ تو آج جو حدیث پاک پڑھی صدقات سے متعلق، ایک حدیث یہ بھی پڑھی کہ بھائی جو شخص جہاد میں جاتا ہے یا کوئی دین کے راستے میں جاتا ہے، لیکن ایک شخص ہے جو نہیں جا رہا ہے، کسی بھی وجہ سے نہیں جا رہا ہے، معذوری سے، بیماری سے، بڑھاپے کی وجہ سے یا اور کوئی مشغولیت کی وجہ سے، لیکن وہ اس مجاہد کو یا اس اللہ کے راستے میں جانے والے کو کچھ مال فراہم کر دیتا ہے، اس کے ساتھ تعاون کر دیتا ہے، تو اس کو بھی وہی اجر و ثواب ملتا ہے جو اس اللہ کے راستے میں جانے والے۔ اب یہ باتیں سننے سے آدمی کو شوق نہیں پیدا ہوگا کہ بھائی کوئی ہم ڈھونڈیں گے کہ بھائی کوئی ایسے موقع ہو ہم وہاں خرچ کر دیں گے۔ اسی طرح سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصل بات یہ تھی کہ آج بہشتی زیور میں یہ ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالی سب سے بڑے سخی ہے، سب سے بڑے سخی اللہ تعالی ہیں۔ تو اب دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا سخاوت ہے ان کی، کیا دیتے ہیں؟ ارے یہ کروڑوں نعمتیں ہمیں دے رہے ہیں، سخاوت نہیں ہے؟ کروڑوں گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، چھت دی ہے، پہنا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، نہیں تو یہ سخاوت نہیں ہے تو کیا ہے؟ ورنہ تو عادل یہ تھا کہ تمہارے فلاں گناہ کے بدلے یہ نعمت ہم چھین لیتے ہیں، فلاں گناہ کے بدلے یہ نعمت چھین لیتے ہیں، آنکھوں کی بینائی چھن جائے، کانوں کی سنوائی چھن جائے، گردے فیل ہو جائیں، قلب کو اٹیک ہو جائے، بیمار پڑ جائے، بستر مرگ پہ چلا جائے انسان۔ تو یہ اللہ عادل تو یہی تھا، حقیقت تو یہی ہے کہ بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے کہ ہمارے گناہ اس قدر ہیں اور اس قدر اللہ تعالیٰ سے دوری ہے کہ خدا تعالیٰ ہم سے نعمتوں کو چھین لیں تو بالکل عدل ہوگا، اور عذاب بھی دے دیں تو بھی بالکل عدل ہوگا، لیکن یہ خدا تعالیٰ کی فیاضی اور سخاوت نہیں ہے کہ کروڑوں گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ہم سب کو کس قدر نعمتوں میں کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں۔ پھر جو ہے حدیث پاک میں یہ، لیکن اللہ تعالیٰ کی فیاضی اور سخاوت یہ بھی ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں اور ہر روز ہر جوڑ کے اوپر صدقہ واجب ہے۔ اب صحابہ گھبرا گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا مال کہاں ہمارے پاس ہے؟ وہ دین کا زمانہ جو شروع کا تھا اس قدر فقر و فاقے کے ساتھ تھا کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نماز پڑھ رہے تھے ایک کپڑے کے اندر، اور ان کا نیا اور اچھا صاف ستھرا پورا جوڑا بھی رکھا ہوا تھا سامنے۔ ایک تابعی آ گئے، انہوں نے دیکھا کہ یہ اچھا جوڑا ہوتے ہوئے یہ ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے ہیں جو کہ اتنا کوئی قیمتی بھی نہیں ہے، کوئی اتنا صاف ستھرا بھی نہیں ہے، تو اعتراض کرنے لگے، گمان پیدا ہو گیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ کہا کہ آپ یہ اچھا جوڑا ہوتے یہ ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہیں، ان کے گمان اچھا نہیں تھا ان کے بارے میں، اور وہ جانتے تھے صحابی، کیا صحابہ اولیاء سے کمتر ہے؟ نعوذ باللہ، صحابہ کو بھی کشف ہو جاتا تھا۔ تو فرمایا کہ ظالم، تجھے ہی دکھانے کے لیے میں کر رہا ہوں تاکہ تجھے پتہ چلے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک کپڑے میں بھی نماز پڑھتے تھے، یہ حال تھے ہمارے، کئی کئی وقت کے فاقے ہوتے تھے ہم کو، اور ایک ایک کپڑے بھی میسر مشکل سے میسر آتا تھا، اور ایسا کپڑا ہوتا تھا کہ اگر ہاتھ سے نہ پکڑو تو سطر کھل جائے، اتنے چھوٹے چھوٹے کپڑے ہوا کرتے تھے۔ تو ان حالات کے اندر صحابہ گھبرا گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیسے صدقہ کریں، کیسے خیرات کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی گھبراؤ مت، یہ جو بندہ ایک مرتبہ تکبیر کہتا ہے اللہ اکبر، یہ بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہتا ہے الحمدللہ تو یہ بھی صدقہ ہے، اور اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے سبحان اللہ یہ بھی صدقہ ہے، اور تحلیل کرتا ہے لا الہ الا اللہ تو یہ بھی صدقہ ہے، راتہ کے راستے سے کانٹے کا ہٹا دینا جو مومن کو تکلیف دیتا ہے، یا کوئی پتھر ہٹا دینا، یا کوئی ہڈی ہٹا دینا، یہ بھی سب صدقہ ہی صدقہ ہے۔ فرمایا کہ یہاں تک کہ اپنی زوج کے ساتھ مصاحبت کرنا بھی صدقہ ہے۔ بس سبحان اللہ، بتائیے یہ سخاوت نہیں تو کیا ہے؟ اپنی زوج کے منہ میں لقمہ دینا یہ بھی صدقہ ہے، اس کسی مومن بھائی کو مسکرا کر دیکھ لینا یہ بھی صدقہ ہے، سبحان اللہ کیا سخاوت ہے اللہ تعالیٰ کی. تو یہ بات میں عرض کر رہا تھا کہ یہ سب باتیں جو ہیں احادیث مبارک کے اندر بڑی کھول کھول کر بیان ہوئی, اور یہ احادیث پاک کا سلسلہ ایک خود اپنا ایک مسلسل سلسلہ ہے. جس طرح قرآن پاک کی تلاوت سمجھے بغیر کرنے سے بھی ہر حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں, ہر حرف کے اوپر ہے نا, اور دلوں کا زنگ دور کرتے ہیں, اور تلاوت سے اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے. تو اسی طرح سے حدیث غیر مطلوع, جو حدیث پاک ہے وحی غیر مطلوع ہے, تو اور یہ ناطق ہے اور قرآن ساکت ہے, تو یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض اور انوارات ان کے الفاظ سے ہمارے قلوب میں داخل ہوتے ہیں. یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ سننے سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے انوارات دل میں آتے ہیں. تو یہ محض سننا ہی ایک مبارک بات ہے, اور محض سننا اس کا عبادت ہے. اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر مبارک, جیسے ہم نشوتی پڑھتے ہیں اور جیسے ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھتے ہیں, تو ان کا سننا بھی محض ایک عبادت ہے. اور پھر ان کے جو فوائد ہیں لامتناہی ہیں, لامتناہی فوائد ہیں. جتنا آگے بڑھ جاؤ کہتے ہیں جتنا گڑ اتنا میٹھا. تو جو لوگ اس کو نہیں سن رہے اور خصوصاً مجھ سے تعلق رکھنے والے, میں نہیں کہتا کہ مجھ ہی کو سنیں, چلے جہاں مناسبت ہے, جہاں محبت ہے, جہاں تعلق میں زیادہ فائدہ معلوم ہوتا ہے, آپ وہاں پر سن لیں اس کو. تو یہ مضامین سننے کی بات ہو رہی ہے, تو اس کو ہم خوب سنیں. اب جو نہیں سنتا تو اب دل کو تکلیف ہوتی, کیا کہیں, مشغولیات ہیں صبح شام ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر, لیکن افسوس ہے کہ دین کے معاملے کے اندر بہت ہی پیچھے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس غفلت کو دور فرما دے. یہی اشعار میں میرے حضرت کا درد ہے کہ ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے, اے خدا اس سے بہت دور میرا دل کر دے. میں نے پہلے عرض کر دیا کہ صورت میں یہاں اصل معنی تو ہمارے حضرت کے جو اصل مضمون ہے نامحرموں کی صورت, لیکن یہاں یہ صورت کے اندر بڑی بلاغت ہے کہ ایسی کوئی بھی صورتحال جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کر دے, وہ اے اللہ اس صورتحال سے ہمیں بہت دور کر دے. دل غفلت سے دور ہو جائے, غفلت ہمارے دل سے دور ہو جائے اور فکر آخرت پیدا ہو جائے. یہی بات میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ زندگی کو آسان کرنے والی اور کامیابی کی منزل کو پانے والی یہ ایک بات اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے, اور وہ ہے کہ موت کے بعد اٹھائے جانے کا یقین. موت کے بعد اٹھائے جانے کا یقین, موت کا یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہلکا سا دھیان کافی ہے. کیونکہ بھائی ایک آدمی ہے دعوت طعام میں گیا ہوا ہے کہیں دعوت کے لیے, اور جو ہے وہاں اچھے دوست ہیں, اچھا کھانا ہے, اچھی محفل ہے, تو بعض اوقات انسان اپنے مقصود کو بھول جاتا ہے, دیر ہو جاتی ہے, دیکھتا ہے گھڑی, ارے اتنا وقت گزر گیا, کیونکہ نعمتوں میں مشغول ہو گئے تھے. تو لیکن جو ہے وہ ذرا سا دھیان دلا دیں کہ بھائی وہ وہاں بھی جانا ہے, تو فوراً وہ متوجہ ہو جاتا ہے. تو موت کے لیے موت ہو جانے کا جو واقعہ ہے اس کی طرف تو ذرا سا دھیان دلانے کی ضرورت ہے کہ بھائی ایک دن جانا بھی, کہے گا ہاں ہاں بھائی فوراً, ہر آدمی کافر بھی کہے گا کہ ہاں جانا ہے نا. تو اس پہ محنت کی ضرورت اتنی نہیں ہے جتنی اس پر محنت کی ضرورت ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک اگلی زندگی آنے والی ہے, دوبارہ اٹھایا جانا ہے. یہ موت ہمارا کلی خاتمہ ہے, کلی نہیں ہوا, یہ عارضی خاتمہ ہوا ہے, دنیاوی حیات کا خاتمہ ہوا ہے, اب تو اصل حیات شروع ہونے والی ہے. پس فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. تو جو تم نیک اعمال کرو گے اس کا ایک ذرہ بھی اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کریں گے, وہ تمہیں وہاں مل جائے گا, اور خدا نخواستہ گناہوں میں مبتلا ہوگے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات جو ہے احادیث مبارکہ میں آیا ہے, انشاءاللہ بھی صبح کی مجالس میں یہی احادیث آنی والی ہیں, کہ ایک شخص نے ایک کانٹے دار ٹہنی جو ہے جو مسلمانوں کو راستے میں تکلیف دے رہی تھی, کانٹے دار درخت یا ٹہنی, اس کو کاٹ کے الگ کر دیا کہ میرے مسلمان بھائیوں کو اس سے تکلیف نہ پہنچے. تو اسی عمل پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بخشش فرما دی. اسی طرح مشہور واقعہ ہے حدیث پاک میں, بخاری شریف کی حدیث ہے, کہ ایک بدکار عورت جا رہی تھی اور ایک کتا پیاس سے مر رہا تھا اور کنویں کے پاس ہی تھا وہ, لیکن ظاہر ہے جانور نیچے سے کیسے پانی کھینچے. تو اس عورت نے ازراہ تراحم اپنا موزہ اتار کر, چمڑے کے موزے ہوا کرتے تھے پہلے, آج کل کے کوئی بنیان کے موزے تو ہے نہیں جو اس میں پانی ڈالو تو وہ نکل جائے اس میں سے, چمڑے کے موزے کو اس نے دیکھا کہ پانی گہرا ہے اور اس چمڑے کے موزے کو پھر اپنا خمار یعنی دوپٹے کو دوپٹے سے اس کو باندھا موزے کو اور اس کو کنویں میں لٹکا کر پانی اس میں بھر کے اس کو پیاسے کتے کو جو قریب المرگ تھا پیاس سے مر رہا تھا اس کو پلا دیا. اسی عمل پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا. تو فرمایا کہ ایک کسی نیکی کو معمولی مت سمجھو کہ وہ جنت سے قریب کرنے والی ہے. معلوم نہیں کہ اسی عمل سے ہماری بخشش ہو جائے. آپ بڑے خوش ہو جائیں گے کہ بھائی چلو اتنے نیک اعمال تو ہم نے کر ہی لیے ہوں گے, جنت تو پکی ہے. لیکن فرمایا کہ کسی گناہ کو بھی معمولی مت سمجھنا, کیونکہ یہ چنگاری ایسی ہے کہ یہ ممکن ہے کہ یہی ایک گناہ ہمیں دوزخ میں لے جانے کے لیے کافی ہو سکتا ہے. لہذا نیک کام تو کرنا ہے اور خدا سے ڈرتے رہنا ہے اور اللہ سے التجا کرتے رہنا ہے قبولیت کی, اور گناہ سے پوری طریقے سے بچنے کی کوشش کرتے رہنا ہے, اور جو غلطی اور خطا ہو جائے اس پر استغفار اور توبہ کرتے رہنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے, اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی خوشنودی اور رضا کامل نصیب فرمائے, اور اپنی محبت کاملہ اور معرفت کاملہ نصیب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت ما شبع آل محمد من خبز الشعیر یومین متتابعین حتی قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, متفق علیہ. ہاں ایک بات میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بھی عرض کر رہا تھا کہ ایک بہت بڑا فائدہ اس کا میں نے یہ محسوس کیا کہ ازواج مطہرات کے تو قصے ابھی آ رہے ہیں, واقعات پڑھ رہے ہیں ہم اس میں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حیات مبارک میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ حدیث بھی اسی کی تطبیق ہے. عجیب بات معاملہ ہے, اللہ تعالیٰ کی مدد ہی کہوں گا کہ ہر حدیث پاک اور ہر مضمون جو ہے اس کی آج کل تطبیق اس طرح سے اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں تاکہ ہمارا سبق بھی پکا ہو جائے اور زیادہ یقین ہو جائے کہ اکثر لوگوں کے اندر یہ روزی کا خوف ہے کہ ہم کہاں سے کھائیں گے کہاں سے کھائیں گے. تو ان واقعات سے جن جن حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی اپنی زندگی مبارک گزاری, تو ہمیں ایک ہمت حاصل ہوتی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سردار الانبیاء تھے اور حبیب خدا تھے, تو آپ نے کس طرح سے زندگی گزاری فاقوں کے درمیان, تو ہم بھی تھوڑی ہم کیوں روزی کا خوف کرتے. میں نہیں کہتا کہ ہم فاقہ مانگیں یا فاقہ ہو جائے ہم کو, نعوذ باللہ. ہمارے تو ایمان بڑے کمزور ہیں, ہمارے حضرت نے تو ہمیں یہی سکھایا کہ بھائی اللہ سے یہ مانگو کہ اللہ ہمیں تو آپ ضرورت سے زائد ہی عطا فرما دیجیے, کیونکہ ہم بہت کمزور ایمان ہیں. لیکن بات اصل کہنے کی یہ ہے کہ ہم اس خوف کے چکر میں زیادہ سے زیادہ مال کمانے کے چکر میں آخرت سے پیچھے ہو رہے ہیں, آخرت کی تیاری سے ہم غافل ہو رہے ہیں. اب ہم ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہم واقعات پڑھ رہے ہیں کہ کس قدر مال آپ کو ہدیہ آیا کرتے تھے. تمام ازواج مطہرات کا یہی حال تھا. آج ہم نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قصہ سنا, واقعہ سنا, تو دیکھا کہ آپ 12,000 درہم سال کے آئے اور سب کا سب خیرات کر دیا, یہاں تک کہ یعنی یتیموں کو فقراء اور مساکین کو بھیج دیا کرتی تھیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ازواج مطہرات نے پوچھا, وہ بھی وہ شوقین تھی نا, ہمارے تنا کیا کہیں کہ بالکل ڈل لوگ ہیں کہ ہلتے بھی مشکل سے ہیں, لیکن ان کا کیا آخرت کا شوق تھا اور خدا تعالیٰ کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی ان کو کیسی مد نظر تھی. یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم میں سے کون آپ سے پہلے ملے گا جنت میں, کون پہلے پہنچنے والا ہے آپ سے ملنے والا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے زیادہ لمبے ہاتھ ہوں گے. تو یہ بیچاری سمجھی کہ واقعی لمبے ہاتھ, ظاہری معنی پہ معمول کیا تو ایک دوسرے کے ہاتھ ناپنے لگیں کہ کس کے ہاتھ لمبے ہیں کسی کے ہاتھ چھوٹے ہیں. تو اپنے گمان پہ انہوں نے گمان کر لیا, جس کے ہاتھ زیادہ لمبے نکلے تو انہوں نے سوچا کہ ہم پہلے ملیں گے. لیکن جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, تب ہمیں معلوم ہوا کہ اصل لمبے ہاتھ ان کے تھے کہ یہ صدقات اور خیرات دینے میں سب سے زیادہ آگے تھے. تو 12,000 درہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خدمت میں بھیجے سالانہ نفقے کے، اور انہوں نے اسی ایک دن کے اندر سب کے سب خیرات کر دیے، یہاں تک کہ جو خادمہ تھی حضرت برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے عرض کیا کہ کچھ ہمارے لیے بھی ہوگا اس میں خیر کہ نہیں، تو فرمایا کہ اچھا جو کچھ اس میں بچا ہے وہ تو لے لے۔ تو جب انہوں نے کپڑا اٹھایا تو کل 85 درہم تھے، 12,000 درہم میں سے 85 درہم بچے تھے، وہ انہوں نے لے لیے ہوں گے۔ تو پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معلوم ہوا تو بہت ہی ملول ہوئے، اور 1,000 درہم مزید ان کی خدمت میں بھیجے کہ آپ، وہ تو آپ نے سارا تقسیم کر دیا، کم از کم اپنی ضرورت کے لیے آپ یہ تو رکھ لیجئے۔ تو فرمایا، کیا فرماتی ہیں، اللہ اکبر، کیا ایمان تھا، کیا اللہ سے تعلق تھا، کیا جنت کا یقین تھا، کیا آخرت کا یقین تھا ان حضرات میں، کہ وہ فرمایا کہ اے اللہ، یہ آئندہ سال جو ہے عمر کو یہ توفیق نہ ہو کہ یہ مال مجھے بھیجے، یعنی اسی سال ان کا انتقال ہو گیا، کہ مجھے وہ وقت دیکھنا نہ پڑے کہ میرے پاس یہ مال آئے، کیونکہ یہ فتنہ ہے، تحقیق کہ یہ مال فتنہ ہے۔ تو یہ حالات تھے ان کے، ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور نہ ہی یہ زمانہ اس قابل ہے، ہم اس قابل نہیں ہیں۔ تو ہمیں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نعمت دے، اور حدیث پاک میں ہے، حدیث پاک میں بھی ہے، لا بأس عن الغنا من اتق اللہ عز وجل، کہ اگر ایک انسان اللہ سے ڈرتا ہے اور خدا تعالیٰ کی نیک راستوں میں مال کو خرچ کرتا ہے، اور اپنے مال کمانے کے پیچھے اپنی آخرت سے غفلت نہیں کرتا ہے، تو یہ مال اس کے لیے کوئی مضر نہیں ہے، تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ مال آتا ہے تو آدمی عیش و عشرت میں پڑ جاتا ہے، گناہوں میں پڑ جاتا ہے، حرام حلال کی تمیز کھو بیٹھتا ہے، اور اس وجہ سے آخرت سے خسارے میں رہتا ہے۔ تو یہ بات کرنے کی ہے بس۔ تو بہرحال ابھی یہ پھر وہی حدیث پاک آ گئی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت نے کبھی دو روز مسلسل جو کی روٹی سے پیٹ نہیں بھرا۔ ایک تو گندم کا آٹا ہوتا ہے اچھا، اور جو کتنا سخت ہے کھانا، تو فرما رہے ہیں کہ مسلسل جو کی روٹی سے پیٹ نہیں بھرا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وفات پائی۔ دیکھیے تو ان حضرات نے کس طرح زندگی گزاری ہے، اور ہم مال و اسباب کے ہونے کے باوجود کس قدر خوف میں ہر وقت مبتلا رہتے ہیں، کہاں سے کھائیں گے، کیا ہوگا۔ ارے بھائی، اللہ تعالیٰ نے روزی مقدر کر رکھی ہے، اس سے ایک دانہ نہ کم ملے گا نہ زیادہ ملے گا۔ بس اسی لیے فرمایا کہ وہ اجملو فی الطلب و توکل علیہ، کہ اپنی روزی کمانے کے معاملے میں اجمال اختیار کرو، اسباب تھوڑے سے اختیار کر لو، پھر جو اللہ تعالیٰ دے اس میں راضی اور خوشی رہو، اور اپنی آخرت کو مال کمانے کے چکر میں زیادہ برباد مت کرو اپنے اوقات کو، اور اپنی ہمیشہ کی پائیدار والی زندگی کی زیادہ فکر کرو۔ اور اس حدیث شریف کی تشریح میں میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ تکلیف برداشت کرنا مجبوری کا نہ تھا، کیونکہ حق تعالی شانہ کی طرف سے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر زمین کے خزانے پیش کیے گئے، اور حکم ہوا کہ اگر آپ کہیں تو مکہ کے پہاڑ کو سونا کر دیں آپ کے لیے، لیکن آپ نے فقر کو اختیار فرمایا اور عرض کیا کہ اے اللہ، مجھے پسند ہے کہ ایک دن بھوکا رہوں تاکہ صبر کروں، اور ایک دن کھا کر سیر ہوں تاکہ شکر کروں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فتوحات میں جو مال آتا تھا وہ سب کا سب امت پر تقسیم فرما دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز زندگی سے زندگی گزارنے میں بڑی تسلی ہے امت کے فقراء اور مساکین کے لیے، اور عمراء کے لیے سبق ہے کہ اپنی حاجات پر مساکین کو ترجیح دینے کا۔ دیکھو سب بات وہی آ گئی، الحمد للہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی حیات کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں آج سفر کی سنتیں ہیں۔ جہاں تک ہو سکے سفر میں کم از کم دو آدمی جائیں، تنہا آدمی سفر نہ کرے، البتہ ضرورت اور مجبوری میں کوئی حرج نہیں کہ تنہا آدمی سفر کرے۔ سواری کے لیے رکاب میں پاؤں رکھیں تو بسم اللہ کہیں، سواری پر اچھی طرح بیٹھ جائیں تو 3 مرتبہ اللہ اکبر کہیں، پھر یہ دعا پڑھیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے تابع بنائی یہ سواری، اور نہیں تھے ہم اس کو قابو کرنے والے، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد جب اچھی طرح بیٹھ جائیں تو 3 مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے، اور پھر یہ دعا پڑھیں گے، اور اس کے بعد یہ دعا بھی اگر طویل سفر ہو یا کم بھی سفر ہو تو سفر میں جب بھی ہو تو یہ دعا پڑھیں. دعائیں پڑھنا فائدہ ہی فائدہ ہے. اللہم ہون علینا سفرنا ہذا وطوی عنا بعدہ. اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل. اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل والولد. ترجمہ: اے اللہ آسان کر دیجئے ہم پر اس سفر کو اور طے کر دیجئے ہم پر درازی کو. اے اللہ آپ ہی رفیق اور مددگار ہیں سفر میں اور خبر گیر ہیں گھر بار میں. یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں آپ کی سفر کی مشقت سے اور بری حالت دیکھنے سے اور واپس آ کر بری حالت پانے سے مال میں گھر میں اور بچوں میں. مسافرت میں ٹھہرنے کی ضرورت پیش آئے تو سنت یہ ہے کہ راستے سے ہٹ کر قیام کرے, راستے میں پڑاؤ نہ ڈالے کہ آنے جانے والوں کا راستہ رکے اور ان کو تکلیف ہو. سفر کے دوران جب سواری بلندی پر چڑھے تو اللہ اکبر کہیں, جب سواری نشیب یا پستی میں اترنے لگے تو سبحان اللہ کہیں. اسی طرح چڑھنے اترتے وقت حضرت فرماتے ہیں کہ مرقات میں ہے کہ یہ سنت سفر کی ہے, لیکن اپنے گھروں میں یا مسجد کی سیڑھیوں پر چڑھتے وقت دانا پاؤں بڑھائے. پہلے دانا پاؤں بڑھانا چاہیے, جب اوپر چڑھنا ہو تو دایاں پاؤں بڑھائے چڑھنے کے لیے, اور اللہ اکبر کہے خواہ ایک ہی سیڑھی ہو, اور نیچے اترتے وقت بایاں پاؤں آگے بڑھائے اور سبحان اللہ کہے, خواہ معمولی نشیب ہو تو ثواب سنت کی توقع ہے. اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بلندی پر چڑھتے وقت اللہ اکبر کہنے کا راز یہ بیان کیا ہے کہ بلندی پر ہم اگرچہ بظاہر بلند ہوتے نظر آ رہے ہیں, لیکن اے اللہ ہم بلند نہیں ہیں, بلندی اور بڑائی صرف آپ کے لیے خاص ہے. اور پستی میں اترتے وقت سبحان اللہ کہنا اس لیے ہے کہ ہم پست ہیں, اے اللہ آپ پستی سے پاک ہیں. جس شہر یا گاؤں میں جانے کا ارادہ ہو جب اس میں داخل ہونے لگیں تو تین بار یہ دعا پڑھیں: اللہم بارک لنا فیہا, اے اللہ برکت دے ہمیں اس شہر میں. پھر یہ دعا پڑھیں: اللہم ارزقنا جناہا وحببنا الی اہلہا وحبب صالحی اہلہا الینا. اے اللہ نصیب کیجئے ہمیں ثمرات اس کے اور عزیز کر دیجئے ہمیں اہل شہر کے نزدیک اور محبت دیجئے اس شہر کے نیک لوگوں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب سفر کی ضرورت پوری ہو جائے تو اپنے گھر لوٹ آئے, سفر میں بلا ضرورت ٹھہرنا اچھا نہیں. دور دراز کے سفر سے بہت دنوں بعد زیادہ رات گئے اگر گھر آئے تو اسی وقت گھر میں نہ جائے, بلکہ بہتر ہے کہ صبح مکان میں جائے. البتہ اہل خانہ تمہارے دیر سے آنے سے آگاہ ہوں اور ان کو تمہارا انتظار بھی ہو تو اسی وقت گھر میں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں. ان مسنون طریقوں پر عمل کرنے سے دین و دنیا کی بلائی حاصل ہوگی. سفر میں کتا اور گھنگرو ساتھ رکھنے کی ممانعت آئی ہے, کیونکہ ان کی وجہ سے شیطان پیچھے لگ جاتا ہے اور سفر کی برکت جاتی رہتی ہے. یہ کتا اور گھنگرو کے اوپر مجھے یاد آ گیا, عرض کرتا چلوں اس مضمون سے مطابقت تو نہیں ہے, لیکن آج کل موبائلوں کے اندر گھنٹیاں میوزک والی ہیں تو ہم میں ہر ایک جو ہے اس کو غور کرے کہ گھنٹی کو سادہ ہونا چاہیے اور میوزک جو ہے میوزک والی گھنٹی سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے, کہ موسیقی جو ہے وہ گناہ ہے. اور خاص طور سے جو مرد حضرات مسجد میں جاتے ہیں, کبھی انسان ہے موبائل بند کرنا بھول جاتے ہیں, آواز بند کرنا, تو یہ مسجد کے ساتھ اور زیادہ گھناؤنا یہ خطرناک کام ہے کہ اللہ کے دربار میں موسیقی جیسا گناہ, اور وہ گونجتا بھی بہت ہے اور تمام نمازیوں کو نمازی سنتے ہیں اس کو, تو خدا نخواستہ سب کا گناہ اس کو ملنے کی جو ہے خوف ہے, تو اس سے مکمل اجتناب کریں. اسی طرح صبح کو اٹھنے کے لیے بعض لوگ موبائل میں الارم لگاتے ہیں, تو موبائلوں کے اندر بھی سادہ الارم لگائیے, گھنٹی میوزک والے الارم سے بچیے. سفر سے لوٹ کر آنے والے کے لیے یہ مسنون ہے کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے مسجد میں جا کر دو رکعت نماز پڑھے, جب سفر سے واپس آئے تو یہ دعا پڑھے: آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. ہم لوٹنے والے ہیں, توبہ کرنے والے ہیں, اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں, اپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نزول وحی میں اور کفار کی مخالفت میں واقعات. پھر آپ مکہ تشریف لائے اور بدستور ہدایت خلق اللہ میں مشغول ہوئے, اور آپ عکاظ و مجنہ و ذی المجاز میں کے اسواق یعنی عرب کے بازار تھے, جاتے اور دعوت کرتے مگر کوئی قبیلہ متوجہ نہ ہوتا, یہاں تک کہ سن 11 نبوت میں آپ موسم حج میں اسلام کی طرف دعوت فرما رہے تھے کہ کچھ لوگ انصار کے آپ کو ملے، آپ نے ان کو دعوت اسلام کی۔ انہوں نے یہود مدینہ سے سنا تھا کہ ایک پیغمبر عن قریب پیدا ہوں گے، اور وہ انصار سے مغلوب رہتے تھے اور کہتے تھے کہ جب وہ پیغمبر پیدا ہوں گے ہم ان کے ساتھ ہو کر تم کو قتل کریں گے۔ انصار نے آپ کی دعوت سن کر کہا کہ یہ وہی پیغمبر معلوم ہوتے ہیں جن کا ذکر یہود کرتے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ یہود ہم سے پہلے ان سے آ ملیں۔ اور 6 آدمی ان میں سے مشرف بہ اسلام ہوئے اور اقرار کیا کہ سال آئندہ میں ہم پھر آئیں گے۔ مدینہ میں جا کر انہوں نے آپ کا ذکر کیا اور ہر گھر میں آپ کا ذکر پہنچا۔ اگلے سال کے نبوت سے 12 سال تھا، 12 آدمی نے آپ سے آ کر ملاقات کی، 5 پہلوں میں کے اور 7 اور، اور انہوں نے احکام اسلام اور اطاعت پر بیعت کی، اس کا نام بیعت عقبہ اولی ہے۔ آپ نے حسب درخواست ان کی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے تعلیم قرآن اور قرآن مجید اور شرائع اسلام کے مدینہ کو بھیج دیا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعلیم قرآن اور شرائع اور دعوت اسلام کی، اور اکثر آدمی انصار میں کے مسلمان ہو گئے، تھوڑے ان میں سے باقی رہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ، جو کچھ عرض کر دیا اس میں جو کوتاہی ہو گئی مجھ سے معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ، مجھ کو بھی اس کی ہر نیک بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، میرے گھر والوں کو بھی توفیق عطا فرما دیجئے، میرے سب دوستوں اور ان کے گھر والوں کو بھی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، فکر آخرت نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ، اپنی خوشنودی اور رضا کامل ہم سب کو نصیب فرما دیجئے، اپنی خوشنودی اور رضا والے اعمال کی توفیق نصیب فرما دیجئے، اور اپنی ناراضگی والے اعمال سے 100% اجتناب کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ گناہوں سے طبعی نفرت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، گناہوں سے عقلی نفرت بھی عطا فرما دیجئے، طبعی نفرت بھی عطا فرما دیجئے، 100% بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اور اللہ، آج تک جو ہم سے گناہ ہو گئے، اے اللہ اپنے فضل سے، اے اللہ اپنے رحمت سے، اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے، اپنی دریائے رحمت سے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے، اور آئندہ زندگی کو اے اللہ 100% قرآن و حدیث کے احکامات کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ اپنا سچا عاشق اور وفادار بنا دیجئے، ہمیں دیندار بنا دیجئے، اللہ والا بنا دیجئے۔ اے اللہ، اخلاص نصیب فرما دیجئے، صبر و تسلیم و رضا نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ، اے اللہ، جس طرح آپ کے پیاروں نے زندگی گزاری دنیا میں، اے اللہ اس حیات کو ہمیں گزارنا، وہ حیات ہم سب کو عطا فرما دیجئے، حیات عاشقانہ، حیات با وفا، حیات با حیا ہم سب کو عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہم سے حیا جاتی رہی ہے، ہمیں اپنے گناہوں کا احساس بھی نہیں ہے۔ اے اللہ، ہم کو حیا عطا فرما دے، شرم و حیا عطا فرما دے۔ اے اللہ، شرم و حیا عطا فرما دے۔ اے اللہ، آپ کی معمولی سے معمولی نافرمانی میں ہمیں موت نظر آئے، اے اللہ موت کو ترجیح دیں بجائے آپ کو ناراض کرنے کے۔ اے اللہ، ہمیں ایسا ایمان و یقین عطا فرما دے کہ ہر لمحہ آپ پر فدا کریں اور ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کریں۔ اے اللہ، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر مقدر فرما، تمام بیماروں کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما، بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی نصیب فرما، جن کی روزی تنگ ہے اللہ اس کو فراخی نصیب فرما، اس میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے ملک میں بھی برکت عطا فرما۔ اے اللہ، میرے مرشدین کو جزائے جزیل عطا فرما، درجات قرب بے انتہا عطا فرما، اور اے اللہ ہمارے مرشدین کو ہم سے انتہائی خوش فرما دے۔ اے اللہ، جہاں تک خوشی کی انتہا ہے، اے اللہ وہاں تک خوش فرما دے۔ اے اللہ، اور آپ بھی ہم سے خوش ہو جائیے اپنے کرم سے، اور اپنی خوشنودی والے اعمال ہم سب کو نصیب فرما دیجئے، اور جس بھائی بہن کے دل میں جو بھی مقاصد حسنہ ہوں، اے اللہ ان کے تمام مقاصد حسنہ میں ان کو بامراد فرما دے، اور اے اللہ دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر نصیب فرما دے، اپنی محبت کو ہم سب پر غالب فرما دے، آشکار فرما دے۔ اے اللہ، حقیقت کی آنکھیں کھول دے، دل کی آنکھیں ہماری کھول دے، دل بنا دے میرے اللہ، دل بنا دے۔ اے اللہ، ہمارا دل بنا دیجئے، دلوں کے اندر جتنے غیر ہیں، اے اللہ ان سب سے پاک کر دیجئے ہمارے دل کو۔ اے اللہ، دل کی گہرائیوں میں جتنے غیر اللہ کے دل ہیں، غیر اللہ کے بت ہیں، اے اللہ آپ تو سب جانتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے بھی آپ واقف ہیں۔ اے اللہ، اپنے کرم سے ہمیں پاکی نصیب فرما دے، تمام غیر سے اللہ ہمارے قلوب کو پاک فرما دے۔ یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک۔ اے اللہ، ہم نے جو مانگا اپنے کرم سے سے وہ بھی عطا فرما دے اور جو نہیں مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.